जुमा 26 फरवरी, सैरबीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। ईरान में आज ताकतवर मजलिस खुबरगान और मजलिस शूरा के अहम इंतखाबात में वोट डाले गए। तवक्को है कि सदर रूहानी के हामी बेहतर नतायज हासिल कर लेंगे, मगर क्या ईरान की इलाकाई पॉलिसी में तब्दीली आएगी? तज्जिया कार ने कहा,
इस वक्त जो खित्ते के अंदर जो इंतशार है और जो जंग चल रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई खास लचक नहीं आएगी।
तफसील खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। ईरान में आज पार्लियामान और माहरीन असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। आलमी ताकतों के साथ जौहरी माहदे और कई बरसों से आयद इकतसादी पाबंदियां उठने के बाद ये मुल्क में पहले इंतखाबात हैं। इंतखाबात में 6,000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन 5.5 करोड़ ईरानी वोट डालने के मजाज हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी कहते हैं कि टर्न आउट ज्यादा रहा।
जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल रही, और ये खबर भी है कि लोगों की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। ये इंतखाबात मुल्क में सियासी खुद मुख्तारी की जानिब इशारा करते हैं।
पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत ने भारत के पठानकोट एयरबेस पे होने वाले हमले की तहकीकात के लिए महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। लाहौर से शुमाइला जाफरी।
पंजाब के महकमा दाखला की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स पंजाब के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद ताहिर राय इस टीम के कन्वीनर होंगे, जबकि सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजीम अरशद, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला के इंस्पेक्टर शाहिद तनवीर को इसका रुकन नामजद किया गया है।
पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद से करीबन डेढ़ हफ्ता कबल अगवा किए गए साबिक अफगान गवर्नर फजलुल्ला वाहिदी के बारे में इतलात हैं कि उन्हें मर्दान पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। बाजियाबी के बाद उन्होंने कहा कि वो अपने अगवा की वजह नहीं जानते और ना ही अगवाकारों ने उनसे तावान की रकम तलब की। उनका यह भी कहना था कि पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकने के मुकदमे में मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर कानून को शरीक मुलजिम करार देने के आला अदालतों के फैसले को कालदम करार दे दिया है। शहजाद मलिक।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आइन शिकने के मुकदमे में किसी शख्स को शामिल करने का इख्तियार विफाक को है, अदालत को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक आइन शिकनी के मुकदमे की अदालती कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत को इस मुकदमे का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ आइन शिकनी के मुकदमे में वाहिद नामजद मुलजम रह गए हैं।
बांग्लादेश में पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते हिंदू पुजारी के कत्ल के इल्ज़ाम में कालदम तंजीम जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया है। मुल्क में अकलियतों पर हुए सिलसिलावार हमलों का इल्ज़ाम इसी तंजीम पर लगाया जाता है। गो के मंदिर के पुजारी की हलाकत की जिम्मेदारी नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने कबूल की थी, मगर हुकूमत मुल्क में इसके वजूद से इनकार करती है। जापान में मर्दमशुमारी के नए एदाद व शुमार बताते हैं कि मुल्क की आबादी में गुज़िश्ता 5 सालों में 10 लाख की कमी आई है। गो के माहिर आबादियात ने शराय पैदाइश और मुल्क में इमिग्रेशन में कमी को देखते हुए अरसा कबल इस रुझान की पेशगोई की थी, मगर 1920 के बाद मुल्क की आबादी में कमी के ये पहले सरकारी एदाद व शुमार हैं। शाम में हिजब मुखालिफ की मरकजी जमात का कहना है कि कल निसफ शब से नाफिजुल अमल होने वाली आर्जी जंग बंदी पर करीबन 100 बागी गिरोहों ने इत्तफाक किया है। उधर अमरीकी सदर बराक ओबामा कहते हैं कि आने वाले हफ्ते शाम के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम होंगे। रजा हमदानी।
सदर ओबामा का कहना है कि अगर जंग बंदी कामयाब होती है तो ये शाम में अफरा तफरी और तशद्दुद के खात्मे की जानिब पहला कदम होगा। साथ ही उन्होंने रूस को खबरदार किया कि माहदे पर मुत्तफिक सभी फ्रिकैन को शाम में फजाई हमलों समेत तमाम हमले रोकना होंगे। अमरीकी सदर ने शाम और इराक में सरगर्म नाम नहाद दौलत इस्लामिया के खात्मे का अज़्म भी दोहराया और कहा कि ये मुजरिमों का एक गिरोह है जिसे शिकस्त देने के लिए शाम के बहरान का खात्मा ज़रूरी है। वाज़े रहे कि जंगबंदी का इतलाक दौलत इस्लामिया, अलकायदा और इससे मुंसलिक अल नुसरा फ्रंट के खिलाफ कार्रवाइयों पर नहीं होगा।
فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جیل میں قید فلسطینی صحافی محمد الغیق نے 94 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے. انہیں گزشتہ برس نومبر سے اب تک بنا کوئی مقدمہ چلائے حراست میں رکھا گیا تھا. فلسطینی حکام کے مطابق انہیں مئی میں رہا کیا جائے گا. تاہم اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہیں صورتحال پر نظر ثانی کے بعد ہی رہا کیا جائے گا. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ مکھیاں، تتلیاں، بھنورے اور ان جیسے دوسرے پالینیٹرز کی اقسام معدوم ہو رہی ہے، جس سے دنیا بھر میں فصلوں اور اجناس کی پیداوار اور طرز زندگی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. پروفیسر سائمن پاٹس کہتے ہیں کہ
یہ پالینیٹرز ایک سال میں 570 کھرب امریکی ڈالرز مالیت کی فصل.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کو F-16 لڑاکا طیارے فروخت کیے جانے کے خلاف امریکی کانگریس میں قرارداد. آئین شکنی کے مقدمے میں سابق صدر جنرل مشرف کے علاوہ دیگر ملزمان بری ذمہ قرار. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں. سیربین میں پہلے آج کی اہم خبر کی تفصیل اور اس کا تجزیہ. آج ایران کے پارلیمانی انتخابات میں لوگوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا. ایران پر سے بین الاقوامی پابندیاں ختم ہونے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں جن میں اصلاح پسندوں اور سخت گیر موقف کے حامل امیدواروں کے درمیان زبردست مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے لیے ایران کے تقریباً 5.5 کروڑ شہری ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. مذہبی ماہرین اور قانون سازوں کے الگ الگ انتخابات کے موقع پر پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹروں کی طویل قطاروں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر سے سنتے ہیں.
ایران میں آج کے انتخابی دن کا آغاز رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی اس اپیل سے ہوا.
ما دشمنانی داریم و چشم طمع دوختند.
ہمارے دشمنوں نے ہم پر بری نظر رکھی ہوئی ہے. یہ انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ دشمنوں کو مایوسی ہو. لوگوں کو دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا چاہیے. خدا انہیں اجر دے گا.
انشاءاللہ خدای متعال ہم بہ انہا اجر خواہد داد.
ہر ایرانی جو اسلامی جمہوریہ ایران اور قوم کی عزت و وقار سے پیار کرتا ہے اسے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے.
ایران رو دوست دارے ہر کسی کے جو
رہبر اعلی کو منتخب کرنے والی مجلس رہبری بھی آج منتخب ہو رہی ہے. ماہرین کی اس پارلیمان کے 88 اراکین 8 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. 161 امیدوار میدان میں ہیں جن میں کوئی خاتون نہیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہی مجلس رہبری 76 سالہ آیت اللہ علی خامنائی کی علالت کے باعث ان کی جگہ نیا رہبر اعلی لا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایرانی ووٹر مجلس شورا کے لیے 290 اراکین کو 4 سالوں کے لیے چنیں گے. 6000 سے زائد امیدواروں میں خواتین امیدواروں کی تعداد 450 کے لگ بھگ ہے. ایران اپنی جوہری سرگرمیوں کے سبب کئی سالوں سے عالمی طاقتوں کی مخالفت کا سامنا کر رہا تھا. کاروباری پابندیوں نے ایرانی معیشت کو مفلوج کر دیا. اب جبکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری تنازعات حل ہونے کے بعد پہلے عام انتخابات ہو رہے ہیں تو ایرانی شہریوں کی اکثریت معاشی خوشحالی چاہتی ہے.
مسائل اقتصادی ہست، بیکاری ہست،
معاشی مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، لوگ سخت گیر حکمت عملی سے تنگ ہیں. ان مسائل سے جان چھڑانے کے لیے وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ خدا کرے ایسے قانون ساز منتخب ہوں جو لوگوں کے مطالبات پورے کریں.
انشاءاللہ نمائندگی کی مخبر مجلس
خدا کرے کہ جو اراکین پارلیمان منتخب ہوں وہ لوگوں کی اور معاشرے کی خدمت کریں، ملک کو ترقی دیں. ہم ساری دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جیسے سب ملک رہتے ہیں.
اگرچہ کچھ سالوں کے لیے لوگ مایوسی اور نا امیدی سے دو چار رہے لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ مایوسی پر امیدی سے زیادہ نقصان دے رہی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انتخابات میں پر امید ہو کر شامل ہوں.
حکام کے مطابق ووٹ ڈالنے کی شرح خاصی بلند دکھائی دے رہی ہے. مجلس رہبری کے نتائج 2 دنوں میں متوقع ہیں جبکہ مجلس شورا کے نتائج سامنے آنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے. اگرچہ سخت گیر موقف رکھنے والے امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے لیکن اصلاح پسند اور اعتدال پسند امیدواروں کا خیال ہے کہ زیادہ ٹرن آؤٹ انہیں اکثریت دلا سکتا ہے. مبصرین کی رائے ہے کہ پارلیمان میں اصلاح پسندوں کی کم نشستیں صدر حسن روحانی کے 2017 میں دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات بھی کم کر سکتی ہیں۔ نصف ایرانی آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے، نوجوان طبقہ ان انتخابات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ چند ایک نے اپنی آرا بی بی سی کو بھیجوائیں۔ آبادان کے یہ نوجوان اس امیدوار کو ووٹ ڈالنے کا تہیہ کر رہے ہیں جو تیل کی آمدن کی منافع بخش سرمایہ کاری کرے، پڑھا لکھا ہو اور خواتین کے حقوق کی حمایت
کرے۔
قوم کے یہ نوجوان ہم جنس پرست ہیں اور ایسے امیدوار کے جیتنے کے خواہش مند ہیں جو ہم جنس پرستوں کو حقوق دے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ریاست انتخابی نتائج کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرے گی کہ لوگ اب بھی اسلامی حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی انتخابات ہی ان کے مستقبل کے لیے اچھے ہیں۔ شاہرود شہر کے یہ نوجوان وہاں موٹر وے کی تعمیر کے منصوبے سے ناخوش ہیں کیونکہ ماحول دوست ہیں اور ان کے خیال میں موٹر وے سے جنگلات کٹیں گے۔ ماحول دوست امیدوار ہی کے حامی ہیں۔ اور دارالحکومت تہران میں ٹریفک کے بیچ پارلیمان کے سامنے لہراتے ایرانی جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہو کر اس نوجوان نے اراکین پارلیمان سے استدعا کی کہ وہ نوجوانوں پر بھروسہ کریں، نوجوان آزادی چاہتے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا۔ مغرب کے ساتھ تعلقات، سخت گیری کے مقابلے میں اصلاح پسندی اور خطے میں ایران کے کردار پر آج ہونے والے انتخابات کے نتائج کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر میں نے بات کی کینیڈا میں مقیم خطے کے امور کے ماہر کامران بخاری سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ آج کے انتخابات میں مغربی میڈیا اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں ایران کے انتخابات ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اہمیت کے حامل رہے ہیں، خاص طور پہ جو نا جو قریب ماضی گزرا ہے، بالخصوص جب سے ریفارمسٹ الیکشن جیتے ہیں، تو میں بات کر رہا ہوں 1997 کی، جب صدر خاتمی الیکشن جیتے تھے اور اس کے بعد ان کے جو حلیف تھے وہ پارلیمنٹری الیکشنز میں بھی ان کو سبقت ملی تھی، تو اس وقت سے جو ہے ایک انٹرسٹ پیدا ہوا مغرب کے اندر کہ بھائی ایران کے اندر بھی جو ہے وہ انتخابات جو ہیں وہ بے شک مغرب جیسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک اپنی نوعیت کی ایک جمہوری اقدار ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سٹرگل ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ جو موجودہ ہیں یہ تو اور بھی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ ہارڈ لائنرز کے ہاتھ میں ہیں، اور جو صدر پریزیڈنسی ہے وہ صدر روحانی اور ان کے ماڈریٹ جو کیمپ ہے ان کے ہاتھ میں، تو اس وجہ سے یہ ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اور ایک طرح سے امید کی جاتی ہے کہ صدر روحانی کے جو حلیف ہیں وہ ڈسپلیس کر دیں گے ہارڈ لائنرز کو۔
اچھا، آپ کے خیال میں ایران کے انتخابات پر مغربی ممالک کی پالیسیاں اثر انداز ہوں گی، یا آج کے انتخابات کی وجہ سے ایران کی مغربی ممالک کے ساتھ پالیسیوں پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
جی، دونوں جانب میں سمجھتا ہوں کہ اثر ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ جو انتخاب ہے یہ دو گروہوں کے درمیان ہے، وہ جو دو گروہ ہیں وہ دو مختلف قسم کے زاویے سے جو ہے نا اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، میں ایرانی گروہوں کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف صدر روحانی ہیں اور ان کا کیمپ ہے جن میں ماڈریٹس ہیں، پریگمیٹسٹ ہیں، سینٹرسٹ ہیں، ٹریڈیشنل جو ہے کنزرویٹو ہیں، پریگمیٹک کنزرویٹو ہیں، ریفارمسٹ ہیں، تو جو وہ کیمپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جو ایران کے اندر جو انتہا پسندی ہے مذہبی اور ایک ہاکش قسم کی فارن پالیسی اور ہے اس کو جو ہے اس کے خلاف وہ اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو اس میں وہ کمی لانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو ہم یہ کہیں کہ وہ ویسے تو ان کو ہارڈ لائنر کہا جاتا ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اب ذرا سا بھی لچک دکھاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر مغرب کی طرف سے جو اصطلاح استعمال کر رہے ہیں وہ انفلٹریشن کی اصطلاح ہے، कि वो मुल्क के अंदर उनका असर बढ़ेगा और यहाँ पर जो है जो हमारे अकदार हैं इनकलाबी इस्लामी जो भी अकदार हैं ईरानी वो उनमें जो है कमजोरी आएगी और मगरब का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और जो रेवोल्यूशन जिस वजह से आया था 1979 में उसको वो एक तरह से जो है ना वो काउंटरमैंड कर जाएगा। तो ये दो ग्रोह हैं जो दो मुख्तलिफ व्यूज को लेके आगे चल रहे हैं और इस वक्त जो इक्तसादी हालात हैं वो ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर आजादाना तौर पर इलेक्शन हो तो सदर रूहानी के जो हलीफ हैं या हमनवा हैं उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
अच्छा कामरान बुखारी साहब, यही तवक्को उमूमी तौर पर की जा रही है कि जो इस्लाह पसंद या इतदाल पसंद हैं और जो बुनियादी तौर पर मगरबी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं उनकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ और सख्तगीर मौकफ के हामिल अफराद ही की अक्सरियत रही पार्लियामान में तो इसका क्या असर पड़ सकता है?
देखें, एक तो ये है कि जो माहौल है जिस फर्वर के साथ जो है दोनों कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने लोगों को जो है बैलेट बॉक्सेस की जानिब लेके आ रहे हैं वोट डालने के लिए उनको घरों से निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई एक साइड इलेक्शन नहीं जीतेगी। मैं समझता हूँ, मुझे हैरत होगी अगर कोई एक साइड भी इलेक्शन जीत जाए। मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस ऑफ वीकनेस बैलेंस ऑफ पावर वो मेंटेन रहेगा और इसका जो है यानी तब्दीली जो है वो मैं समझता हूँ बतदरी जाएगी क्योंकि जो सख्तगीर किस्म का मौकफ रखते हैं उनके सपोर्टर्स में कमी नहीं है। मतलब ये है कि वो भी एक मौसर कैंप है। अब इलेक्शन ये बताएगा, फिर से मैं कहूंगा कि अगर इलेक्शन आजादाना तौर पे हुआ तो इलेक्शन ये बताएगा कि भाई किसका पलड़ा भारी है। देखें, पिछले इलेक्शन में बुरी तरीके से वो लोग जिनको जो अपने आप को ईरान में और फारसी जबान में उसूल गरान कहते हैं, प्रिंसिपलिस्ट जिनको कहा जाता है, जो कहते हैं कि जी हम जो रेवोल्यूशन के आइडियल हैं उनके साथ हमारी कमिटमेंट है, वो बहुत बुरी तरह हारे थे इलेक्शन। सदर रूहानी जो है को के वो भी कंजर्वेटिव हैं लेकिन वो प्रैग्मेटिक कंजर्वेटिव हैं, इतदाल पसंद हैं, वो इलेक्शन में सबकत ले गए। इससे साबित ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो है ना ये वन साइडेड इलेक्शन होगा। मैंने पहले जिक्र किया कि सदर खातमी के दौर में जो है 8 साल वो 2 इलेक्शन सदारती भी जीते और उनके हामी जो हैं वो 2 मरतबा जो है पार्लियामानी इलेक्शन भी जीते हैं 1997 से लेकर 2005 तक। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि आजादाना इलेक्शन होगा, उम्मीद है सदर रूहानी के जो हलीफ हैं वो पार्लियामेंट में जो है ना बड़े नंबर्स में आएंगे, लेकिन एक्चुअल बैलेंस क्या होता है इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है।
अच्छा, देखने में आ रहा है कि ईरान का इलाकाई या खित्ते की जो जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल है उसमें खासा अहम किरदार रहा है, तो इन इंतखाबात का जो भी नतीजा निकलता है उसका कोई असर इस सूरत हाल पर पड़ेगा?
देखें, जो तो फॉरेन पॉलिसी होती है वो ये जो अमूमी तौर पे किसी मुल्क को भी आप उठा के देख लें तो अमूमी तौर पे जो मुख्तलिफ धड़े होते हैं, पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं मुल्क के अंदर जो आपस में इख्तलाफात रखते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इतनी ज्यादा उनकी इख्तलाफात नहीं होते क्योंकि फॉरेन पॉलिसी एक नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू होता है और इस वक्त जो खित्ते के अंदर जो इंतशार है और जो थ्रेट्स हैं और जो जंग चल रही है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई खास लचक नहीं आएगी अगर पार्लियामेंट के में जो है सदर रूहानी के हलीफ जो है वो बड़े पैमाने पे जो है ना अक्सरियत ले जाते हैं या बहुत सारी सीटें ले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो उसके ऊपर दोनों तरफ से जो है एक तरह से एक अग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक इजमा है कि भाई खित्ता जो है वो बहुत खतरनाक है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, तो उस पे मैं समझता हूँ वो कमोबेश एक ही पेज पर हैं।
ईरानी इंतखाबात के तज्जिये के लिए मेरा साथ दे रहे थे कनाडा से खित्ते के उमूर के माहिर कामरान बुखारी। ईरान के बाद अमरीका चलते हैं जहां पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त किए जाने के ओबामा इंतजामिया के फैसले के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में एक मुश्तरका करारदाद पेश की गई है। इस सौदे पर नाराजगी का इजहार करने वालों में सीनियर सेनेटर्स भी शामिल हैं। तफसील के लिए वाशिंगटन में नामानिगार ब्रजेश उपाध्याय इस वक्त टेलीफोन लाइन के वसीले से बराह रास्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश, ये करारदाद या रेजोल्यूशन किसने पेश की है और इसमें कहा क्या गया है?
دیکھیں یہ قرارداد سینیٹر رینڈ پال اور ایوان نمائندگان کے ایک ممبر ہیں ڈینا رورا بیکر، انہوں نے پیش کیا ہے۔ رینڈ پال کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دوہرا کھیل کھیلتا رہا ہے اور امریکہ انہیں اربوں ڈالر دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہاں کی فوج افغان طالبان کی مدد کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے علاوہ پاکستان نے شکیل افریدی، جنہوں نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے اور ہلاک کرنے میں امریکہ کی مدد کی تھی، انہیں جیل میں بند کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی وہاں انسانی حقوق کو لے کر کے کافی سوال ہے، خاص کر ریلیجیس مائنورٹی کو وہاں پر ستایا جا رہا ہے، اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ وہیں ڈینا رورا بیکر نے کہا ہے کہ پاکستان ان ہتھیاروں کو اپنے شہریوں، خاص طور سے بلوچستان کی عوام کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینا رورا بیکر پہلے بھی بلوچستان کا معاملہ یہاں کانگریس میں اٹھاتے رہے ہیں، تو یہی سب وجوہات دے کر کے انہوں نے اس ڈیل پر روک لگانے کی عرضی یا قرارداد پیش کیا ہے کانگریس کے سامنے۔
اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان کو بیچے گئے F-16 جہازوں کا سودا منسوخ ہو جائے گا؟
جی دیکھیں، کانگریس کے پاس 12 مارچ تک کا وقت تھا کہ انتظامیہ کا جو فیصلہ ہے اس کو منظور یا نامنظور کرنے کا، اور وہ پروسیس ایک طرح سے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ لیکن پہلے یہ قرارداد جو خارجہ معاملوں کی کمیٹی ہے اس کے سامنے جائے گی، اگر وہ اسے پاس کر دیتے ہیں تب ووٹنگ کے لیے جائے گی، اور اگر یہ پاس ہو گیا تو جیسا کہ آپ نے کہا یہ ڈیل ختم ہو جائے گی۔ خارجہ معاملوں کی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں باب کارکر، اور وہ اس ڈیل کے بالکل خلاف رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہی ہے جو غور کرنے والی ہے کہ پاکستان اپنے پیسے سے یہ جو طیارے ہیں ان کو خریدنا چاہے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن امریکی عوام کا ایک پیسہ بھی وہ اس پر خرچ نہیں ہونے دیں گے۔ جو اندازہ یہ ہے کہ جو 8 طیارے ہیں ان کی قیمت قریب $70 کروڑ پڑتی ہے، اور امریکی انتظامیہ اس میں سے $27 کروڑ کا خرچ اٹھاتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سینئر سینیٹرز ہیں جیسے جان مکین، انہوں نے بھی اس وقت پاکستان کو F-16 بیچے جانے کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتظامیہ اگلے انتظامیہ یعنی کہ نئے صدر تک کے لیے انتظار کر سکتی تھی۔
برجیش، کیا اس قرارداد کے بارے میں صدر اوباما یا ان کے دفتر کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے، یا واشنگٹن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر کیا گیا ہے؟
جی دیکھیں، دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ F-16 پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی مدد سے پاکستان اپنی زمین پر جو شدت پسند ہیں، جو ان کے محفوظ پناہ گاہ ہیں، ان کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اب سے منٹوں پہلے جو پاکستانی سفارت خانے کے جو ترجمان ہیں ندیم ہوتیانہ، انہوں نے بیان جاری کر کے یہ کہا کہ امریکی انتظامیہ نے ایک کانگریس کو نوٹیفائی کر دیا ہے F-16 بیچے جانے کے لیے پاکستان کو، اور وہ اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ یہاں کے جو رہنما ہیں، یہاں کے انتظامیہ کے رہنما، وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ پاکستان نے ان طیاروں کا استعمال بھرپور طریقے سے، ایک پراثر طریقے سے دہشت گردی کے خلاف کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے جو پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جو قابلیت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور امریکہ کے ساتھ یہ بات طے ہو چکی ہے ڈیفنس کوآپریشن فریم ورک کو لے کر کے۔ اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا نہیں کہا ہے کچھ، لیکن اس کے پہلے جان کیری بھی کانگریس میں جو سوال جواب ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو F-16 بیچے جانے کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا تھا انہوں نے، لیکن فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے ابھی فی الحال۔
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، ان تفصیلات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور امریکہ سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں حکومت پنجاب نے بھارت کے پٹھانکوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ یہ 5 رکنی ٹیم محکمہ انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس کے اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ 2 جنوری کو ہونے والے اس حملے میں 7 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیل لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری کی زبانی۔
19 فروری کو گجرانوالہ کے انسداد دہشت گردی تھانے میں پٹھان کوٹ حملے کے واقعے کی FIR ایک کل عدم تنظیم کے نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی تھی۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق انسداد دہشت گردی فورس پنجاب کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل محمد طاہر رائے اس ٹیم کے کنوینر ہوں گے، جبکہ سول انٹیلیجنس ایجنسی IB کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عظیم ارشد، انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی کے لیفٹیننٹ کرنل تنویر احمد، ملٹری انٹیلیجنس کے لیفٹیننٹ کرنل عرفان مرزا اور محکمہ انسداد دہشت گردی گجرانوالہ کے انسپیکٹر شاہد تنویر کو اس کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم گوجرانوالہ میں 19 فروری کو درج کی گئی ایف آئی آر کی تحقیقات کرے گی۔ یہ ایف آئی آر وفاقی وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری اعتزاز الدین کی مدیت میں درج کروائی گئی تھی، جس میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ 2 جنوری کو پاکستان کی سرحد سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے میں بھارت کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 4 دن تک جاری رہنے والے آپریشن کے بعد تمام حملہ آور بھی مارے گئے تھے۔ حملے کے بعد بھارت نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان میں موجود کالعدم جیش محمد اور اس کے سربراہ مولانا مسعود اظہر اس حملے میں ملوث ہیں، اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد محکمہ انسداد دہشت گردی اور پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے کے مقدمے کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔
یہ تھیں شمائلہ جعفری، سیربین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات،
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-11139۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں دنیا بھر کے 207 مندوبین تنظیم کا نیا صدر منتخب کرنے کے لیے جمع ہیں۔ صدارتی عہدے کے لیے 5 امیدوار میدان میں ہیں، جن کا تعلق یورپ، افریقہ اور مشرق وسطی سے ہے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کے چیئرمین کریگ ڈائک کہتے ہیں فیفا میں بدعنوانی اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے معاملات پر اب تک قابو نہیں پایا گیا ہے، اس لیے
جو آج صدارتی انتخاب جیتے گا ہم اسے ہی سپورٹ کریں گے۔ فیفا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ نئے صدر کو تنظیم کی ساکھ ہی بہتر نہیں بنانی ہوگی بلکہ نت نئی اصلاحات بھی کرنی ہوں گی۔
بنگلہ دیش اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایشیا کپ کا تیسرا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں کل پاکستان اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ادھر رانچی میں بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے میزبان ٹیم کو 90 رنز کا ہدف دیا، جو بھارت نے صرف 1 وکٹ کے نقصان پر 14ویں اوور میں پورا کر لیا۔ میکسیکو اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں ڈومینک تھیم نے گریگور دیمتروف کو 7-5 اور 6-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ خواتین کے ڈبلز مقابلوں کی بہترین جوڑی بھارت کی ثانیہ مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس قطر اوپن کے کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ ومبلڈن اوپن، یو ایس اوپن اور آسٹریلین اوپن چیمپئنز جوڑی کی مسلسل 41 مقابلوں میں جیت کا خاتمہ کیا روسی جوڑی نے۔ ایلینا ویزنینا اور ڈاریا کے ساتھ کینا نے انہیں 2-6، 6-4 اور 10-5 سے ہرایا۔ یورپا لیگ میں کوارٹر فائنل میچز کے لیے ڈراز کا اعلان ہو گیا ہے۔ لیگ کا ایک اہم میچ روایتی حریف لیورپول اور مینچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹوٹنہم کا مقابلہ بوروسیا ڈارٹموند سے ہوگا اور باسل کلب سیویلیا کے مد مقابل ہوگا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ آئین شکنی کے مقدمے میں جنرل مشرف کے علاوہ دیگر ملزمان بری الذمہ قرار۔ پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی موسم سرما میں پہلی بار سر کر لی گئی ہے، اور سنیے گئے ایسے اسکول کی کہانی جو خانہ بدوش بچوں کے ساتھ چلتا ہے۔ سیربین میں اس وقت معصومہ ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
ایران میں آج پارلیمانی اور مجلس ماہرین کے انتخابات ہو رہے ہیں. عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے اور کئی برسوں سے عائد اقتصادی پابندیاں اٹھنے کے بعد یہ ملک میں پہلے انتخابات ہیں. پاکستان میں پنجاب حکومت نے بھارت کی پٹھانکوٹ ایئر بیس پہ ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے قریب ڈیڑھ ہفتہ قبل اغوا کیے گئے سابق افغان گورنر فضل اللہ واحدی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہیں پولیس نے مردان سے بازیاب کرا لیا ہے. بنگلہ دیش میں پولیس نے گزشتہ ہفتے ہندو پجاری کے قتل کے الزام میں کالعدم تنظیم جمعیت المجاہدین بنگلہ دیش کے تین مزید افراد کو گرفتار کیا ہے. شام میں حزب مخالف کی مرکزی جماعت کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی معاہدے پر قریب 100 باغی گروہوں نے اتفاق کیا ہے. یہ معاہدہ آج نصف شب سے نافذ العمل ہوگا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے میں ملک کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو شریک ملزم قرار دینے کے اعلی عدالتوں کے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ آئین شکنی کے مقدمے میں کسی شخص کو نامزد کرنے کا اختیار وفاق کو ہے، عدالت کو نہیں. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ.
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 3 نومبر 2007 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے ملک میں آئین معطل کر کے ایمرجنسی کا نفاذ بطور آرمی چیف کیا تھا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک آئین شکنی کے مقدمے کی عدالتی کارروائی کو نہیں روکا جا سکتا. عدالت عظمیٰ نے خصوصی عدالت کو اس مقدمے کا ٹرائل جلد از جلد مکمل کرنے کا بھی حکم دیا. عبدالحمید ڈوگر کی طرف سے آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس مقدمے میں انہیں شریک ملزم قرار دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کی درخواست پر سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق وزیر قانون زاہد حامد اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو شریک ملزم قرار دینے کا حکم دیتے ہوئے وفاق کو اس مقدمے کی نئی درخواست داخل کروانے کا حکم دیا تھا. بینچ کے سربراہ جسٹس فیصل عرب کو پہلے سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کا جج مقرر کرنے کے بعد ملزم پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت تاخیر کا شکار رہی ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سابق فوجی صدر پرویز مشرف اس مقدمے میں واحد نامزد ملزم رہ گئے ہیں. دوسری جانب ملزم پرویز مشرف کے وکیل نے اپنے موکل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق فوجی صدر کا علاج کے لیے بیرون ملک جانا ناگزیر ہے، اس لیے ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے. واضح رہے کہ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے لال مسجد کے سابق نائب خطیب عبدالرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں ملزم پرویز مشرف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں. عدالت نے مقامی پولیس کو ملزم کو 16 مارچ کو پیش کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
یہاں ایک اہم قانونی نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ماتحت حاکم کا خلاف آئین یا قانون حکم بجا لائے تو کیا وہ قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہوگا؟ میں نے قانون اور آئین کے ماہر ریٹائر جسٹس طارق محمود سے پوچھا کہ پاکستان میں بھی اور نورمبرگ ٹرائل میں بھی اصول طے کیا گیا تھا کہ کوئی شخص اس لیے اپنے جرم سے بری ذمہ نہیں ہو جاتا کہ اس نے وہ جرم اپنے افسران یا افسر کے حکم پر کیا تھا، تو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ اس اصول کی خلاف ورزی نہیں سمجھا جائے گا؟
نہیں، اصول کی اس طرح نفی نہیں ہوتی. دیکھیں نا، اس میں سے ایک اور بھی چیز، مثال کے طور پر یہ ڈیفنس نہیں ہو سکتا کسی بھی کیس میں کہ جناب میں نے تو یہ کیا ہے لیکن میرے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، اور چونکہ آپ نے ان کو امپلیکیٹ نہیں کیا یا ان کو شامل نہیں کیا تو مجھے چھوڑ دیا جائے، یا مثال کے طور پر میں چوری کرتا ہوا پکڑا جاؤں یا رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاؤں تو میں یہ ڈیفنس نہیں لے سکتا کہ جناب اس ملک میں رشوت تو ہر جگہ عام ہے، ہر جگہ چوری ہو رہی ہے، تو آپ سب کو پکڑیں تو پھر یہ اس میں پکڑیں. تو اس کیس میں دیکھیں نا، یہ آرٹیکل 6 جو ہمارا آئین کا ہے، شاید اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ سوال یہ ہے کہ اس میں آپ سمجھ لیں، میں لفظ ماسٹر مائنڈ کا استعمال کرنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا، کسی کا کوئی کیس پریجوڈس نہ ہو، کہ سوال یہ ہے کہ یہ کس فرد جو ہے، کون سا ایسا فرد تھا جو پاور میں بھی تھا، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، اور جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ تھی اس نے یہ کام کیا, اور چونکہ اس کے پاس پاور تھی تو باقی سمجھے خاموش رہے. اگر آپ اس اصول پر چلیں گے تو پھر ایک اور بات بھی ہونی پڑے گی کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام, کیونکہ یہ لسٹ ختم ہونے والی نہیں ہوگی, 18 کروڑ عوام میں سے بے شمار لوگ, یہ شاید ہزاروں میں نہیں جائیں گے, یہ لاکھوں میں نہیں جائیں گے, یہ ملینز میں چلے جائیں گے, کہ آپ سب کو امپلیکیٹ کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ہے وہ پاکستان کے آئین کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں شاید یہ, اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ حکومت وقت کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ جناب وہ جو جس لوگوں کو ٹرائل کرنا چاہتی ہے وہ کس کو نامینیٹ کرے گی. اور اگر انہوں نے یہ کہا اس وقت اور جو کیس داخل کیا اور اس میں یہ کہا کہ جنرل مشرف صاحب ایکیوز ہیں, تو پھر عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کا جو ہے نیٹ بڑھائیں اور بہت سے اور لوگوں کو جو اس میں شامل کر لیں.
یہ تھے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. افغانستان کے صوبوں ہرات اور کنڑ کے سابق گورنر فضل اللہ واحدی نے بازیابی کے بعد کہا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ انہیں کیوں اغوا کیا گیا تھا, کیونکہ اغواکاروں نے نہ تو کسی رقم کا مطالبہ کیا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اہم عہدہ ہے کہ انہیں اغوا کیا جاتا. فضل اللہ واحدی کو اس مہینے کی 12 تاریخ کو اسلام آباد کے اہم علاقے جنا سپر مارکیٹ کے نواس سے اغوا کر لیا گیا تھا. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
فضل اللہ واحدی کو گزشتہ رات خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی پولیس نے نامعلوم مقام سے بازیاب کرایا ہے. فضل اللہ واحدی نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا. سابق گورنر کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک شخص ان سے بات چیت کرنے آتا اور معلومات حاصل کرتا تھا. اغواکاروں نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے گھر والوں یا دوستوں کو کوئی فون کیا گیا. جو شخص ان سے بات چیت کے لیے آتا تھا اس کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ شاید اب وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے پولیس نے کاروائی شروع کر دی. فضل اللہ واحدی نے کہا کہ پولیس کی کاروائی میں ایک شخص زخمی ہوا ہے اور ایک کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اس بارے میں مزید تفصیل پولیس ہی بتا سکتی ہے. مردان پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سعید وزیر سے رابطے کی بارہا کوشش کی گئی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. یہاں ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ مردان پولیس نے کل رات ایک کاروائی میں ہرات کے سابق گورنر کو بازیاب کر کے انہیں پشاور میں قائم افغان کونسل خانے کے حکام کے حوالے کر دیا ہے. فضل اللہ واحدی افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے دور میں صبح ہرات کے گورنر تھے.
یہ تھے پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان. ایک پاکستانی اور 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی ٹیم نے آج ننگا پروت پر پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی پہلی بار سردیوں کے موسم میں سر کر لی ہے. 8,126 میٹر بلند اس چوٹی کو سر کرنے والوں میں اسپین کے الیکس ٹیکسیکون, اٹلی کے سائمن مورو اور سکردو سے تعلق رکھنے والے پاکستانی علی ستپارا شامل ہیں. اسلام آباد میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے کوہ پیمائی کے ادارے الپائن کلب آف پاکستان کے ترجمان قرار حیدری سے پوچھا کہ اس چوٹی کو سردیوں میں سر کرنا آخر کتنا اہم ہے.
جو یہ پیک ہے 8,125 میٹر بلند ہے, یہ پاکستان کی دوسری بلند چوٹی ہے, تو وہاں کا موسم آپ اندازہ کر سکتے ہو. اس موسم میں اس کو سمٹ کرنا ایک مشکل ترین کام ہے, اور جہاں پر تیز ہوا ایکسٹریم ویدر جو ہے وہ انسان کی جان کو لینے کے لیے کافی ہے. تو ابھی 3:37 پہ یہ خوشخبری ہمیں ملی کہ الیکس اور علی ستپارا اور چیمونی مورو انہوں نے یہ سبمٹ کر لی ہے. پاکستان میں یہ سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے دنیا کی, یہ 12ویں پیک ہے بلند ترین. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 14,000 میٹر پیکس ہیں جس میں سے 5 پاکستان میں ہیں.
موسم کا تو خطرہ آپ نے بتایا, اس کے علاوہ کیا خطرات اور کیا مشکلیں ہوتی ہیں؟
دیکھیں اس میں تو سب سے بڑا ہوتا ہے کہ -30 جو ہے نا اس کا جو ٹمپریچر ہے وہاں پر ہوتا ہے عموماً, یہ تو عام بات ہے وہاں پر, مطلب اس میں آپ کو چاہے دن ہو رات کو آپ کو سروائیو کرنا ہے اس میں. پھر جو سب سے بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں تیز ہوا جو ہے نا وہ 100 میل پر آور کے حساب سے یہ بھی نارمل وہاں پر چلتی ہے. یہ مطلب ہے کہ آپ اس میں اور اس میں سروائیو کرنا, اس میں سبمٹ کرنا نا ایک بہت بڑا کام ہے, اور یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یقیناً یہ لوگ جو ہے نا ہم یہ کہہ سکتے فولادی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سبمٹ کی ہے. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس میں ایک پاکستانی بھی ہے علی ستپارا, جن کا ستپارا سکردو میں ایک گاؤں ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے.
کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے چوٹی سر کر لینا, اور اس کے بعد واپسی کا سفر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کی کیا مشکلات ہیں؟
آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ چڑھنا نسبتاً آسان ہے لیکن اترنا خاص طور پہ جب وہ مکمل سنو ہو برف ہو, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے خاص طور پہ سردیوں میں کہ کسی بھی وقت برف پڑ سکتی ہے اور آپ نے جو روپ فکس کی ہوئی ہے وہ اس پہ برف آ سکتی ہے, سنو آ سکتی ہے, تو یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے, ڈینجرس ہوتا ہے. وہ واپس اتر رہے ہیں اور اب ہم سب انشاءاللہ دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے واپس بیس کرنے لے کے آئے.
مجھے بتائیے کہ کب تک وہ کسی ایسے مقام پہ آ سکیں گے جب ان سے کوئی بات ہو سکے, آپ کا رابطہ ان سے بحال ہو سکے.
یہ 10 سے 12 گھنٹے لگ جائیں گے. تو نانگا پربت کو بہت عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو سبمٹ کیا جائے, تو اس سال یہ سیمونی مورو الیکس وغیرہ یہ بہت عرصے سے لگے تھے, یہ ہر سال آتے تھے, 6-7 سال سے یہ متواتر آ رہے تھے اس کو سبمٹ کرنے کے لیے اور اس سال یہ کامیاب ہوئے ہیں.
الپائن کلب آف پاکستان کے ترجمان قرار حیدری گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے. اور اب سنیے پاکستان کے ایک ایسے علاقے کی کہانی جہاں سڑک نہیں جاتی اور بجلی ہے نہ پانی, لیکن استاد وہیں جا کر اسکول لگا لیتا ہے جہاں بچے جاتے ہیں. جنوبی پنجاب میں پاک بھارت سرحدی صحرا کے علاقے بجنوٹ میں خانہ بدوش قبائل کے بچوں کے لیے پانی کی قلت کس طرح تعلیم کے تسلسل میں رکاوٹ ہے, سنیے ظہیر الدین بابر کی اس رپورٹ میں جو بچوں کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
چولستان کے بچوں سے ملیے, 2-2، 4-4 سال کی عمر ہوتی ہے, اونٹ اور مویشی سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک سال پہلے تک ان بچوں کو صرف مویشی ہانکنے کی زبان آتی تھی, لیکن اب دنیا کی زبان جاننے لگے ہیں. ان بچوں کو یہ سکھانے کے لیے چولستان میں ایک غیر سرکاری تنظیم نے انوکھا طریقہ اپنایا, ان کے ہاں ایک میٹرک پاس ماسٹر بھیجوایا.
میرا نام محمد اسلم طاہر ہے, ویسے ادبی نام جو ہے میرا رستم کلیار ہے. تو میں ایز اے ٹیچر, موبائل ٹیچر یہاں پہ 1 سال سے موجود ہوں. دراصل اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جب شروع سے ہمیں الصادق والوں نے بھیجا تھا, ہم نے وزٹ کیا, لوگ سکول تو چاہتے تھے, استاد تو ضرور چاہتے تھے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دینی تعلیم والا مل جائے. تو وہ ہم نے لوگوں کو بار بار کتابیں پینسلیں دی, لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے پڑھ کے کیا کریں گے, ہمیں قرآن پاک پڑھو صرف.
بچوں کو کیا پڑھایا جائے کیا نہیں, تعلیم کے تسلسل میں اس سے بھی بڑی رکاوٹ مقامی طرز زندگی تھا.
علاقہ بجنوٹ چولستان ہے جو کہ 8 یا 9 ٹوبوں پہ موجود ہے.
ٹوبے یعنی پانی کے ذخیرے.
یہ ٹوبوں کی یہاں کے مقامی لوگوں کی آبادی ہے, ان میں سے کچھ لوگ خانہ بدوش ٹائپ ہیں, کہ تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن نے ابھی تک بہاول پور نہیں دیکھا, رحیم یار نہیں دیکھا, ٹرین پہ سفر نہیں کیا, بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مطلب گاڑی پہ سفر نہیں کیا.
بجنوٹ کے مویشی پال باشندوں کی زندگی پانی اور چارے کی دستیابی کے گرد گھومتی ہے. صحرا میں جہاں کہیں پانی اور چارہ, وہیں یہ بھی, ان کے مویشی اور بچے بھی.
میرا نام علم دین ہے. جو بارش ہوتی ہے تو ٹوبے میں پانی ہوتا ہے, ادھر مال بھی پیتا ہے, آپ بھی ادھر پیتے ہیں. اس کو بعد بارش کا پانی ختم ہو گیا, پھر کھوہ تے چلے جاتے, بجنوٹ آ جاتا ہے. اتنے کنواں کٹنا, اس تو مال نو اتنے کھوہ تے پانی پلاونا, اپنا کوئی بارش کا پانی تھوڑا جا جمع کیتا ہوا ہے, اندر بچے بھی اتو پیندے نے تے آپ بھی اتھے پینا.
علم دین کی کوئی تعلیم نہیں. سن 71 کی پاک بھارت جنگ کے دنوں میں خود بھی بچے تھے جب سرحد سے ملنے والے کھلونا نما بم سے کھیلنے لگے. بم پھٹ گیا, دونوں ہاتھ کٹ گئے, ایک آنکھ جاتی رہی. 45 سالوں سے ایسے ہی ہیں, لیکن بجنوٹ میں موبائل فون کے علاوہ واحد تبدیلی موبائل سکول کی آمد کو سمجھتے ہیں.
کلمہ ساڑے لوگوں کو آندا ہے کوئی, کوئی ایک قدہ بندہ کوئی کلمہ پڑھ لیا, باقی کلمہ ہی نہیں آندا. اس سکول آن نال چھوٹے چھوٹے بچے نے چیسی کلمے بھی پکائی پھرتے ہیں ہر شاید.
اللہم صلی اللہ
علی پہ, اے بی سی,
جی
اس طرح کی کوئی کسی چیز میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے؟
نہیں, ہوئی ہوئے گی تو بالکل بہتر ہے نا, وہ کہ جو اردو بولنے والا ہے اس کے ساتھ اردو پڑھا آیا ہو تو پھر اس کو پتہ چلے گا. پڑھانے لال بڑی سہولت ہوئی, جنگل بیٹھوں بیا سہولت کے دی لوگوں نے بال جڑے آبادی بیٹھے کوئی ماسٹر پا کے کوئی این سی ایس ایم آ ہو گئے کوئی کچھ ہو گیا اثر کوئی گئیاں ٹوئی پھر دے.
موبائل سکول موبائل ٹیچر آخر ہے کیا؟
ہم بچے پڑھاتے نہیں, اگر پڑھائیں گے تو یہ شہر چلے جائیں گے, پھر ہمارا یہ مال کاروبار کون چلائے گا؟ تو لوگوں یہ کنسیپٹ تھا, تو اس لیے ہم نے موبائل سکول اسی وجہ سے اپنے آپ کو بنایا کہ ہم جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ ٹوبے پہ چلے جائیں, جدھر بھی جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, پریشان نہ ہوں.
एक रेतले टीले पर एक कच्ची गोल दीवारी पर छप्पर की छत वाला झोंपड़ा मकामी जबान में गोपा कहलाता है। इसका झाड़ियों की शाखों से घिरा अहाता बजनोट का स्कूल भी है और मास्टर का घर भी। एक साल की काविश का समर
जो दो चार दिन महीने से पढ़ा रहा था, एक दो गिनती का या कीमतें अभी इनको समझ आ गई बच्चों को। अभी माशाल्लाह से बच्चे भी तैयार हैं, जो किसी चीज का वो सौदा जब मंगवाते हैं तो रेट चेक कर लेते हैं, डॉक्टर दवाई लेके आता है उसकी बोतल पे प्राइस चेक कर लेते हैं।
मास्टर असलम शहर के करीब अपना घर बार छोड़कर बिजनोट मुंतकिल हुए। बुनियादी तालीम के इस गैर सरकारी चलते फिरते फार्मूले को कामयाबी तस्लीम करते हुए हुकूमत पंजाब ने मास्टर असलम के लिए पहले से ज्यादा तनख्वाह का बीड़ा उठा लिया है। एक मोटरसाइकिल देने का भी वादा किया है और 9 नए टोबों के लिए मास्टर असलम जैसे नए उस्ताद भर्ती करने की कोशिशों में है।
जो मोबाइल स्कूल 10 बने हैं अभी तक कोई आ नहीं रहा, पानी बारिशों वाला तो खत्म हो गया। अभी ये 4-3 महीने जब तक बारिश, इंतहाई मुश्किल तरीन दिन है। हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर अला पंजाब ने पिछले साल ये वादा किया था वाटर सप्लाई प्लांट का, अपना पाइपलाइन का, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे कोई 4 बोजर मंजूर हुए थे, वो भी अभी तक नहीं है। सारी वादों में बात है, अभी परमानेंट बात कोई नहीं हो रही। तो हमारे लिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए मसला है, और बच्चे वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी मसला है इनको, और हर वक्त पेशाब करके जो 3-4 दिन नहा नहीं सकते, पानी है। अभी मैं भी यहाँ आ रहा हूँ नहाने के लिए।
लेकिन इल्म दीन जरा बढ़कर चाहते हैं।
कोई कैजा है जो कोई कुरान शरीफ का सिपारा है जो ऊ किते रखन की जगह तो हो ना, ऐसे हवा चलती है तो ऊ सिपारे भी चले जाते हैं हवा के साथ। सिर्फ कैजा रखन दे, कुरान मजीद रखन दे, ये हमारा कोई नहीं।
और खास तौर पर पानी का मसला हमेशा के लिए हल किया जाए।
बार उस तो बाद कोई पानी का बंदोबस्त करना पौसी, उस तो कोई टैंकी बनी हुई है उन्दे विच पानी छोड़ देता, बाल वजू बना के अंदर।
बिजनोट के मोबाइल स्कूल के बच्चों से पूछा जाए तो वो भी पहले पानी मांगते हैं।
बीना बीबी।
बीना बीबी, बड़े होके क्या बनोगी?
मैडम।
मैडम बनोगी? अच्छा, स्कूल में क्या परेशानी?
पानी की।
पानी की क्यों?
पानी है क्या नहीं बटा के रहा मुख्य
ताका, बारिश वाला पानी है ना भर जाता है, खत्म हो गया पानी बारिश वाला, कहती अब कर दो
हाथ पैर तो करो चा हुन खीरा दिनर मांदी।
ज़हीरुद्दीन बाबर, बीबीसी, बिजनोट, चोलिस्तान।
हुन आ मिटा मोहम्मद ऐ आमना का जानी महबूब दू जान।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिलाशुबा बहुत अफसोसनाक है।
आदमी है परेशान।
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं बीबीसी, हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75, जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब हफ्तावार फीचर खेल के मैदान से तरतीबो पेशकश अहमद रजा की है।
ले देखकर बस यही बॉलर की कमी है, बैट्समैन तो बहुत सारे हैं इंडिया में।
अगर हौसले बुलंद हो तो भाग्य का भी साथ मिलता है।
आपकी खुशी बयान ही नहीं कर सकता कि कितनी ज्यादा खुशी है।
शायद अफरीदी का जो मुस्तकबिल है उसका इनिसार दोनों टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर होगा।
पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड T20 के मारिकों के लिए कमर बस्ता, PSL ख्वाब से हकीकत तक। आफरीदी के क्रिकेट करियर का मुस्तकबिल और वर्ल्ड T20 से जुड़ी इंडिया की उम्मीदें। खेल के मैदान से अहमद रजा का सलाम। पाकिस्तान सुपर लीग अपने तमाम तर जुनून, जोशो खरोश और मकबूलियत के साथ इख्तिताम को पहुंची और अब पाकिस्तान की तवज्जो एशिया कप और वर्ल्ड T20 पर है। हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत के बाद अब ये भी तय हो गया है कि पाकिस्तानी स्क्वाड अगले महीने से भारत में शुरू होने वाले वर्ल्ड T20 के मैदान में भी उतरेगा। एशिया कप के मुकाबले ढाके में जारी हैं और पाकिस्तान कल अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगा। پاکستان نے پی ایس ایل سے کیا سیکھا، کیا توقعات ہیں، اس کا ذکر ذرا دیر میں. پہلے بھارت کے خلاف میچ کے لیے پاکستان کی تیاریوں پر نظر ڈالتے ہیں اور براہ راست پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس سے بات کرتے ہیں. جی وقار، کیا کہیے گا؟
آئی تھنک آئی سی سی کو بھی یہ پسند ہے کہ ایک بڑا بڑا ٹورنامنٹ بینگ سے شروع کریں، تو آئی تھنک گریٹ اوپننگ ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی 2015 کا ورلڈ کپ بھی جو وہ بینگ کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا، انفارچونیٹلی ہمارے ضرور تھے، لیکن یو نو ایک اچھی اوپننگ ہوئی تھی ورلڈ کپ کی. تو سیم آئی تھنک واز دس ٹائم آلسو. سب کو معلوم ہے، ورلڈ وائڈ سب کو پتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا میچ ہوتا ہے ٹورنامنٹ. تو آئی تھنک یو نو ہم سب کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو اچھا کھیلنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاس میں اتنا اچھا نہیں کھیلے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ٹیبلز ٹرن ہوں گے، ہم بہتر کھیل رہے ہیں. پی ایس ایل کی فارم سے لڑکے جو آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ اس کا ریزلٹس بیٹر ہے.
اچھا، آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا وقار یونس، کی روایت یہی رہی ہے کہ پاکستانی بالنگ اٹیک انڈیا پر ہمیشہ ہی بھاری رہا ہے، تو کیا اس بار بھی یہی توقع کی جائے؟
دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ جی انڈین بیٹنگ اچھی ہے اور پروف کرتی بھی آ رہی ہے، نہ صرف اچھی پیپرز پہ بلکہ انہوں نے ابھی آسٹریلیا میں بھی جس طریقے سے کھیلتے ہوئے ہیں، دے آر ان اے ویری گڈ فارم. ہماری بالنگ بھی اچھی فارم میں ہے. یہ ہمیشہ سے جیسے آپ نے کہا کہ یہ رائیولری ہے کہ جی دونوں آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں بیٹنگ اور بالنگ. آف کورس ہمیں آؤٹ کرنے پڑیں گے، ہمیں وکٹس لینی پڑیں گی ارلی آن ٹو ون دس میچ. سو آئی تھنک پریشر دونوں ٹیموں پہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ چاہے جتنی بھی اچھی فارم میں ہوں، پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے. آئی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آج کی بات کر رہا ہوں، میں تو 90s کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان ریگولر جیتتا تھا، تب بھی ایک پریشر، ایک اسپیشل پریشر ہوتا ہے یہ جب پاکستان انڈیا کھیلتی ہے. تو آئی تھنک دونوں ٹیموں پر پریشر ہے. ہو ہولڈز بیٹر نروز؟
اور اب پی ایس ایل، پاکستان کی پہلی سپر لیگ جو اسلام آباد یونائیٹڈ کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوئی. یہ جیت اسلام آباد یونائیٹڈ اور خود پاکستانی کرکٹ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، فاتح ٹیم کے کپتان مصباح الحق سے ہی سنتے ہیں.
پورا پاکستان بلکہ جتنے بھی فالوورز ہیں پاکستان کی کرکٹ کے، وہ ویٹ کر رہے تھے. اور جس طریقے سے ایک ہمارے سامنے ایک چیز تھی کہ جب بھی پی ایس ایل ہوگی اس طرح کی ہوگی اور سکسیسفل ہوگی، تو میرے خیال میں اس میں ایسا پرفارم کرنا اور ٹیم کا جیتنا، جتنا بھی میں مطلب اپنی خوشی بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی زیادہ خوشی ہے، اسپیشلی پی ایس ایل کے کامیاب ہونے کی اور پھر اس کو جیتنے کی.
پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد سے ان کے مشن کا ایک مرحلہ تو پورا ہو گیا ہے، مگر دوسرا اور اہم مرحلہ ابھی باقی ہے، پاکستان سپر لیگ پاکستانی سرزمین پر کروانا.
اس کے بغیر ہمیں چین نہیں آئے گا اور نہ ہی آنا چاہیے، اور ہم دن رات محنت کریں گے. اس کے اوپر کام آلریڈی شروع ہو گیا اور ہمارے لیے کچھ آسانی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ ٹورنامنٹ کسی میجر کیا مائنر مسحب بھی اللہ تعالیٰ کے شکر سے نہیں ہوا. تو آپ کی جو سوال ہمیشہ یہی ہوتے ہیں کہ جی پاکستان میں کیوں نہیں، پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی، وہ نہ میری غلطی ہے، نہ آپ عوام کی غلطی ہے، نہ میڈیا کی غلطی ہے، کسی کی بھی غلطی نہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ایسے نہیں ہیں جس کے ساتھ دنیا ہمارے پہ اعتماد کرے.
پی ایس ایل کے اختتام پر ہی پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کا یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ شاید وہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے بعد بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر نہ ہو. یہ اعلان پاکستانی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس پر ذرا دیر میں نظر ڈالتے ہیں. پہلے یہ جانتے ہیں کہ کھیل کے معیار اور انتظامی اعتبار سے پی ایس ایل کیسی رہی. آئیے اس کے لیے ہمارے کھیلوں کے نمائندے رشی شکور سے بات کریں.
دیکھیں، دو مرتبہ ماضی میں پاکستان سپر لیگ ملتوی ہوئی تھی اور اس مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک سخت چیلنج تھا. دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پی ایس ایل کرانے جا رہا ہے، تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان کرکٹ بورڈ پہ تھیں کہ کیا وہ اس مرتبہ بھی کوئی ایسا معاملہ نہ آ جائے کہ ملتوی کرنی پڑے یا اس طرح کوئی کسر رہ جائے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت ہی زبردست انداز میں پاکستان سپر لیگ کا انعقاد کیا ہے. زبردست میچز رہے، شائقین نے غیر معمولی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. دبئی اسٹیڈیم، شارجہ اسٹیڈیم جو ہے وہ کھچا کھچ بھرے رہے. کئی میچوں میں ہم نے دیکھا کوئی تنازع جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. اس لحاظ سے پی ایس ایل کو ایک کامیاب ایونٹ کہا جا سکتا ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ یہ اب توقع کر رہا ہے کہ اگلے برس اسے پاکستان میں کروایا جائے، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟
یہ ضرور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلے سال کچھ اس طرح کی صورتحال ہو جائے، اگر حالات بہتر رہتے ہیں تو کم از کم ایک افتتاحی میچ یا فائنل پاکستان میں ہو جائے, باقی میچز جو ہیں وہ باہر ہوں, اور آہستہ آہستہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے چاہ رہا ہے کہ یہ لیگ پاکستان کی لیگ ہے وہ پاکستان میں ہو. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت حالات کیسے ہوتے ہیں, سارا جو انحصار ہے وہ پاکستان کے حالات پہ ہوگا.
تو اگر شاہد آفریدی کی بات کی جائے جو پاکستان کی T20 ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ورلڈ T20 کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟
اصل میں شاہد آفریدی بڑے موڈی کھلاڑی ہیں, موڈی کرکٹر ہیں, اور کچھ نہیں پتا ہوتا.
ایک سوال ہے عبدالرشید شکور کی, کیا آپ کو لگتا ہے شاہد آفریدی کے لیے T20 کرکٹ میں بھی اب کوئی اسکوپ باقی ہے؟
دیکھیں, انہوں نے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اپنے کریئر میں. ان کا کریئر بہت اچھا رہا ہے. تمام تر ہم لوگ جو ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ بعض اوقات غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آؤٹ ہو جاتے ہیں, جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, اپنی وکٹ تھرو کر دیتے ہیں, لیکن ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستانی کرکٹ میں. ٹیسٹ کرکٹ سے وہ پہلے ہی ریٹائر ہو گئے تھے, ون ڈے کرکٹ کو انہوں نے خیر باد کہہ دیا تھا, اس کے بعد اب ان کی توجہ تھی وہ T20 پر تھی. اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان پر دباؤ ہے فیملی کا, دوستوں کا. تو کرکٹ جو ہے وہ فیملی اور کہنا چاہیے دوستوں کی خواہشات کے تحت نہیں کھیلی جاتی. کھلاڑی کی اپنی کارکردگی بھی رہتی ہے, وہ بھی شاید آفریدی کو دیکھنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات, ایشیا کپ اور ورلڈ T20 میں دونوں ایونٹس میں پاکستان کی جو پرفارمنس ہوگی, شاہد آفریدی دونوں ایونٹس میں پاکستان کے کپتان ہیں. شاہد آفریدی کا جو مستقبل ہے اس کا انحصار دونوں ٹورنامنٹس میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر ہوگا.
T20 کا عالمی کپ یعنی ورلڈ T20 آپ جانتے ہیں کہ 2007 میں شروع ہوا تھا اور پہلا ٹورنامنٹ بھارت نے ہی جیتا تھا. اس بار تو ورلڈ T20 کا میدان بھی اس کی سرزمین پر ہی سجے گا, تو ایسے میں انڈیا کی جیت کے کیا امکانات ہیں؟ دلی سے سہیل حلیم.
T20 کچھ ایسا فارمیٹ ہے کہ اب تک کوئی بھی ٹیم دو مرتبہ خطاب نہیں جیت پائی ہے. یہ دفاعی چیمپئن سری لنکا کے لیے بری خبر ہے. 20 اوورز کے میچ میں کوئی بھی ایک کھلاڑی چند ہی منٹوں میں میچ کا رخ بدل سکتا ہے, اور انڈیا کے پاس ایسے تجربے کار کھلاڑیوں کی لمبی فہرست ہے. روہت شرما, شکھر دھون اور وراٹ کوہلی زبردست فارم میں ہیں, جس کی ایک جھلک انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز میں بھی دکھائی تھی. اس کے علاوہ بھارتی ٹیم میں 6 آل راؤنڈر بھی ہیں, رویندر جڈیجا, ہاردک پانڈیا, یوراج سنگھ, سریش رینا اور روی چندرن اشوین, اور وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلیں گے. سابق قومی کرکٹر نکھل چوپڑا
بہت ہی انوبھوی کھلاڑی ہے. یوراج سنگھ کتنے وشو کپ کھیل چکے ہیں بھارت کے لیے, انوبھوی بہت ہے. روہت شرما کو آپ دیکھ لیجئے, وراٹ کوہلی کو دیکھ لیجئے, آشیش نہرا کو دیکھ لیجئے, آر اشوین کو دیکھ لیں, جڈیجا کو دیکھ لیں, تو ایک بہت پرانی منجھے ہوئے کھلاڑیوں کی ٹیم ہے یہ. اور T20 کا کھیل ہی اس طریقے سے جو بلے باز نڈر ہو کے کھیلتا ہے وہ ضرور سفلتا حاصل کرتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے اگر حوصلے بلند ہو تو بھاگیہ کا بھی ساتھ ملتا ہے.
یہ تو ہوئی ماہرین کی بات, لیکن دلی کی سڑکوں پر نوجوان شائقین کی کیا رائے ہے؟ ان کے خیال میں ٹیم کی طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں؟
ابھی جو کرنٹ جو ان کی پرفارمنس چل رہی ہے اس میں تو انہوں نے کافی اچھا پرفارمنس دیا ہوا ہے. ان کی بیٹنگ, بالنگ اور جو ان کے لائن لینتھ وغیرہ جو دکھے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ نیئر اباؤٹ 85% to 90% تک چانسز ہیں کہ وہ جیت جائیں گے.
انڈین ٹیم ابھی تو اسٹرانگ ہے کیونکہ جو نئے پلیئرس آ رہے ہیں وہ بھی کافی اچھا کھیل رہے ہیں, اور پرانے پلیئرس ان کے ساتھ ایکسپیرینس پلیئرس بھی ہیں. یوراج تھوڑی شاید ابھی ہمارے پاس ویکنیس ہے انڈیا کے پاس,
لے دیکھ کر بس یہی بولر کی کمی ہے, بیٹس مین تو بہت سارے ہیں انڈیا میں.
دھونی کیپٹن ہے تو آبویس سی بات ہے ٹیم کو ایک دم سنتولن میں بنا کے رکھیں گے, اور ایک نیا پلیئر ابھی ہاردک پانڈیا آیا ہے, ان کی آپ بیٹنگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس حساب سے وہ بالس کم لیتے ہیں, رن ایک اچھے آل راؤنڈر کے روپ میں وہ آ رہے ہیں باہر. دیٹس وائی بگ ریزن ہے کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت سکتی ہے.
مہندر سنگھ دھونی کا کہنا ہے کہ ٹیم آٹو پائلٹ پر ہے, لیکن یہ ورلڈ کپ ہے, یہاں لینڈنگ خراب ہو تو پائلٹ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ کے ساتھ لاہور سے سلطان محمود.
راولپنڈی میں انٹرنیشنل ویمن اسکواش ٹورنامنٹ شروع ہو گیا ہے. ٹورنامنٹ میں ملیشیا, ہانگ کانگ, مصر اور انڈونیشیا سے 13 اور پاکستان سے 12 خاتون کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں. ساؤتھ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ 3 اور 4 تاریخ کو لاہور میں منعقد کی جائے گی. سری لنکا, نیپال اور بھوٹان نے چیمپئن شپ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے, اور امید ہے کہ انڈیا اور مالدیپ بھی چیمپئن شپ میں شامل ہو جائیں گے. ایشین ڈیولپمنٹ سیمن رگبی سیریز آج سے UAE میں شروع ہو رہی ہے. سیریز میں پاکستان سمیت 12 ملک حصہ لے رہے ہیں.
اسی کے ساتھ احمد رضا کو اجازت دیجیے.
سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر غضنفر حیدر. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھی لیزا حق اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت. خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
ایران میں پارلیمانی اور مجلس ماہرین کے انتخابات ہو رہے ہیں. عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے اور اقتصادی پابندیاں اٹھنے کے بعد یہ ملک میں پہلے انتخابات ہیں. پاکستان میں پنجاب حکومت نے بھارت کی پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے. ادھر پنجابی کے شہر اکاڑا میں سیشن عدالت نے بھارتی کرکٹر ویراٹ کوہلی کے مداح عمر دراز کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے قریب ڈیڑھ ہفتہ قبل اغوا کیے گئے سابق افغان گورنر فضل اللہ واحدی کو پولیس نے مردان سے بازیاب کرا لیا ہے. اطلاعات ہیں کہ روسی طیاروں نے شام میں عارضی جنگ بندی کے آغاز سے چند گھنٹے قبل ہی شامی باغیوں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے. اور جاپان میں مردم شماری کے نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک کی آبادی میں گزشتہ 5 سالوں میں 10 لاکھ کی کمی آئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.